میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خود و آغوش میں اٹھا لیں گے, نعت شریف کے اشعار. کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے. خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے. خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی, ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی, رحمت کردگار دیکھیں گے, رحمت کردگار دیکھیں گے. کردگار معنی پروردگار اللہ تعالی. ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی, رحمت کردگار دیکھیں گے, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, کب تک, روضہ مصطفیٰ, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, میرے پروردگار دیکھیں گے, میرے پروردگار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے. نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، شوق میں بار بار دیکھیں گے، حق نے چاہا تو سبز گنبد کو، شوق میں بار بار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، ہم کو جب اشک بار دیکھیں گے، ہم کو جب اشک بار دیکھیں گے، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، ہم کو جب اشک بار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، دیکھ لیں گے وہ جس کو ایک نظر، دیکھ لیں گے وہ جس کو ایک نظر، ہم اسے باد خوار دیکھیں گے، ہم اسے باد خوار دیکھیں گے، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، ہم اسے باد خوار دیکھیں گے، کب حرم کی با وہاں دیکھیں گے کب نبی کا دیار دیکھیں گے. آخری شعر, یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول, یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول, باغ دل کی بہار دیکھیں گے, باغ دل کی بہار دیکھیں گے. یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول, باغ دل کی بہار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, میرے پروردگار دیکھیں گے, میرے پروردگار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم اللہ خبیر بما تصنعون, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. کہاں ہے, صحیح پڑھیے, کیا ہے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. گزشتہ جمعے میں نے یہ آیت پڑھی تھی, وہ صحیح نہیں پڑھی تھی, اس کو میں نے اب صحیح کر لیا ہے. اور حفاظ کرام یہاں موجود ہوتے ہیں, افسوس کہ حاضر باش نہیں رہتے. میں تو حافظ نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے. تو کوئی غلطی قرآن پاک میں یا حدیث کے متن میں ہو تو فوراً اس کی اطلاع کر دینا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ نورانی زندگی عطا فرمائے, خیالات فاسدہ سے اور گناہوں سے ہم کو کلی طور پر نجات عطا فرمائے, اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنائے, ہم کو بھی, ہماری اولادوں کو بھی, اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی, اور سب مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی 100% اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے. میرے عزیزو اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری کامیابی کا راستہ صاف صاف جگہ جگہ بتلا دیا ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% تابع داری ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائیاں اور نعمتیں اور کامرانیاں اور سرشاریاں خوشیاں ہیں, اور اللہ اور رسول کے راستے کے خلاف ذرا برابر بھی, ایک ڈگری بھی, نصف ڈگری بھی, ایک ذرہ بھی دائیں بائیں چلنا گمراہی کا راستہ اور پریشانی کا اور عذاب مول لینے کا اور طرح طرح کی تنگیاں اور بلائیں خریدنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، میری بھی، میرے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی گمراہی سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سیدھا، بالکل سیدھا، بالکل سیدھا، جس کو 90 درجہ کہتے ہیں، 90 درجہ، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ بلڈنگ کھڑی کرتا ہے انجینئر، اس کا نقشہ بناتا ہے، اس کی بنیادیں ڈلواتا ہے، تو بنیاد ہی سے اس کو اہتمام رہتا ہے کہ ہماری بنیاد سے لے کر آخر بلڈنگ تک پوری کی پوری بلڈنگ زاویہ قائمہ پہ کھڑی ہو۔ جان بوجھ کر کوئی انجینئر، کوئی مالک اپنی بلڈنگ کو ذرہ برابر بھی زاویہ قائمہ سے ادھر ادھر بنانا نہیں چاہتا۔ اگر انجینئر کہے کہ میں نے آپ کی عمارت کا ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ وہ 89 درجے، 90 درجے نہیں ہے، 89 درجے، 89 درجے پہ کھڑی کرنے کا ارادہ ہے میرا، آپ کہیں گے کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ میں بہت ماہر انجینئر ہوں، بہت کام والا ہوں، بہت بلڈنگیں بنا چکا ہوں، بس مجھے اس دفعہ دل چاہ رہا ہے کہ میں 89 ڈگری پہ آپ کی بلڈنگ آپ منظور نہیں کریں گے۔ کیونکہ دنیا کے لیے ہمیں بڑی عقل ہے، بڑی سمجھ ہے، اور دنیا کے نقصان کی ہمیں بہت پرواہ ہے، بہت زیادہ ہمیں اہمیت ہے کہ ہماری دنیا کا ایک ذرہ بھی نقصان نہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہمیں انتہائی ناقدری ہے۔ ایمان کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، ہم غفلت، لاپرواہی، کوتاہی، نقصان برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری حماقت ہے، ہماری جہالت ہے، اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ اللہ پر احسان ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یا ہمارا اپنے اوپر احسان ہو؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، حکم بھی دیا، اور اس طرح سے ہماری دنیا اور آخرت بنانے کا انتظام کیا۔ دنیا اس طرح بنتی ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو دوسری طرف سے اور دے دیتا ہے، ادھر خرچ کرتا ہے ادھر اس کے پاس اور مال آ جاتا ہے۔ بھینس کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں، اگر دودھ نہ نکالیں تو دودھ سڑ جاتا ہے اور دودھ نہیں آتا، نکالتے ہیں اگلی صبح یا شام کو پھر دودھ آ جاتا ہے، پھر اتارتے ہیں دودھ، پھر دودھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مسجد ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اگر یہ سب یہاں سے بند کر دیا جائے مکمل پیک، تو یہ ہوا اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہاں سے نکلنے کا راستہ نہ ہوگا یہاں سے ہوا نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اور مال دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بلال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تنگی مت کرنا، ڈرنا نہیں، اس عرش اعظم کے رب سے تنگی مت سمجھنا۔ تو میرے دوستو عزیزو، خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی اور اسلام کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن پاک کو کبھی اٹھا کر مشکل سے ہی کوئی دیکھتا ہے، اتنا بڑا قرآن، 30 پاروں کا قرآن خدا تعالیٰ نے ہمیں کس لیے نازل کیا ہے؟ ایک دم سے نازل بھی نہیں فرمایا، پہلے خدا تعالیٰ نے قرآن کو لوح پہ نازل فرمایا، لوح سے پھر آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. لیکن آج ہم میں سے ہزاروں میں کوئی ایک لوگ ہوگا, کوئی ایک انسان ہوگا جو قرآن پاک کو مستند اور صحیح ترجمہ و تشریح کے ساتھ پڑھتا ہوگا. کتنے لوگ ہیں تو قرآن پاک ہی صحیح پڑھنا نہیں جانتے, صحیح پڑھنا نہیں جانتے. بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے قرآن پاک کی تجوید کو ہم صحیح کر لیں. کلام الملوک ملوک الکلام, قرآن پاک کیا ہے؟ احکم الحاکمین کا کلام ہے, بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے کا کلام ہے. لیکن نہیں, مجھے 6-7 برس میں مشکل سے ایک یا دو افراد مردوں میں سے ایسے ملے, ایک یا دو, کہ جو مجھے قرآن پاک کو جنہوں نے صحیح کرنے کی محنت کی اطلاع کی ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں, اور پھر صحیح کر کے مجھ کو اطلاع دی ہو کہ ہم نے قرآن پاک کی تجوید صحیح کر لی ہے, قاری صاحب نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم ٹھیک پڑھتے ہو. افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے مالک ہمارے پالنے والے کا کلام ہے, ہم اسے صحیح پڑھنا ہی نہیں جانتے, اور جو پڑھنا جانتے ہیں اس کے احکام سے بے خبر ہیں. مثلا بچے کو حیض کرا دیا, سینے میں قرآن ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے, احکامات یاد ہیں, لیکن معلوم نہیں کہ ہم ان میں کیا احکم ہیں, ہم سے اللہ نے کیا مطالبہ کیا ہے, معلوم ہی نہیں ہے. لہذا حلیہ دیکھو تو غیروں کا حلیہ ہے, وضاقتہ دیکھو غیروں کی وضاقتہ. کوئی بتائے کہ یہ حافظ صاحب ہیں, یقین بھی نہیں آتا کہ حلیہ ایسا بنایا ہوا ہے غیر مسلموں کے جیسے. کیسے پتا چلے کہ یہ حافظ صاحب ہے؟ غرض یہ کہ میرے دوستوں عزیزوں, اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں اور پھر اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے ہر ہر شخص تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ کرنے کے کام کیا ہیں اور بچنے کے کام کیا ہے. تو غرض میرے دوستوں, خدا تعالی نے ہم کو کامیابی اور کامرانی کا راستہ اپنے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے ارشاد فرما دیا. معلوم کرنا اور عمل کرنا ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. آج دوسروں پر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں, دوسروں کے عیبوں کو ہم اچھالتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اشارہ کرتے ایک انگلی سے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری اپنی طرف ہوتی ہیں, مگر ہم اس سے بے خبر. اپنے عیبوں کی اصلاح کی ہمیں فکر نہیں ہے. عام سے لے کر خاص تک یہ معاملہ افسوسناک معاملہ ہے. خدا تعالیٰ خبر دے رہے ہیں, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, تحقیق فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا, پاک ہو گیا گناہوں سے عیبوں سے. مبارک باد ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے افلح فلاح سے ہیں. فلاح عربی میں ایک جامع لفظ ہے, جامع, اس سے جامع لفظ, فلاح سے جامع لفظ عربی زبان میں کوئی نہیں ہے. فلاح کا مطلب ہے اے تفوزون فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں, ہر قسم کی کامیابی, اس کے لیے یہ لفظ فلاح بولا جاتا ہے. آج مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف, دونوں جہان کی کامیابی کی طرف آ جاؤ. لیکن ہم میں سے کتنے پڑے سوتے رہتے ہیں. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے, غفلت میں ہر ایک شخص پڑا سوتا ہے. اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے. تو خدا تعالیٰ نماز کے لیے فلاح کا لفظ کہلوا رہے ہیں اپنے منادی سے. معلوم ہوا کہ نماز میں دونوں جہان کی ہر کامیابی ہے, ہر کامیابی فلاح ہے, فلاح. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا, اپنے قلب کا تزکیہ, ظاہری گناہوں سے بھی پاک ہو گیا اور باطنی گناہوں سے بھی پاک ہو گیا. ظاہری گناہ داڑھی کٹوانا, مردوں کے لیے ایک مٹھ سے کم داڑھی کٹوانا, ٹپنے ڈھانک کر چلنا اور بدنگاہی کرنا اور دل کو خراب کرنا اور نماز نہ پڑھنا, زکوٰۃ نہ دینا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, فریب کرنا, لوگوں کو اذیت دینا, گانے بجانا, یہ سب ظاہری گناہ ہے. اور باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر, اپنے کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا, اور عجب, خود پسندی کی عادت, اپنے کاموں کو, اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا, اپنے کو عبادت گزار سمجھنا, اپنے کو پاک سمجھنا, یہ عجب کی بیماری. غیبت کا مرض, جہاں دو چار آدمی بیٹھے یا دو چار عورتیں بیٹھی ہیں غیبت شروع ہو گئی, دعوت ہو یا ولیمہ ہو یا نکاح ہو یا کسی کی موتا ہو, یہاں تک کہ بیچارے مردے کو بھی نہیں چھوڑتے, اس کی بھی برائیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کی برائی مت کیا کرو, کوئی اچھی بات اس میں ہو اس کو بیان کر, لیکن برائی مت کرو. مگر ہم مردہ بھائی کا, مردہ بہن کا گوشت کھاتے ہیں آرام سے, اتنے غلیظ اور گندے دل ہیں ہمارے کہ مردار گوشت کھانے سے ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا. زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں, فحش کلامی ہو رہی ہے, گالیاں دے رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, بغیر تصدیق کے باتیں کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں, اپنے حکمرانوں کو برا کہہ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے حکمرانوں کو برا مت کہو, اعمالکم اعمالکم, یہ تمہارے حکمران جو ہیں تمہارے اعمال ہیں, تمہارے اعمال ہیں. آج ہر زبان پر حکمرانوں کی برائیاں ہیں مگر اپنے عیب کی طرف ہم نہیں دیکھتے کہ ایسا کیوں ہوا, کیا خلاف ورزیاں ہم نے شریعت کی ہیں, اللہ کے قوانین کتنے ہم نے توڑے ہیں. روتا ہوں میں, روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں, میرے اندر جو عیب ہیں میں ان کی تلاش میں نہیں ہوں بلکہ دوسروں کے عیب گویا کہ مردہ لاشوں کو میں نوچ نوچ کے کھا رہا ہوں, مردار کھا رہا ہوں. مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں, اس بیماری سے پاکی حاصل کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہے. اسی طرح سے حسد ہے, کینہ ہے, ایک دوسرے سے بغض رکھنا ہے. اللہ کے لیے بغض رکھنا, اللہ کے لیے محبت رکھنا, یہ تو ہے پسندیدہ, اور اپنے نفس کے لیے کسی سے محبت رکھنا حرام, اپنے نفس کے لیے کسی سے بغض و عداوت رکھنا حرام. لسانی تعصب, نسلی تعصب, صوبائی تعصب, رنگ کا تعصب, سب حرام ہے, سراسر نفسانیت ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا یہ واقعہ, قصہ تفصیل سے بتایا تھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ میں کچھ غلط فہمی ہو گئی, جھگڑا ڈال دیا شیطان نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے. جب انہوں نے اپنی اپنی قوم کو پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا, نفرت کا اظہار فرمایا, اور فرمایا کہ یہ کفر اور جاہلیت کے نعرے کیسے ہیں, یہ بدبودار نعرے کیسے ہیں, یہ تعصب مہلک بیماری ہے، خطرناک مرض ہے. آپ لوگ اتنے ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ لوگ سامنے نہیں آ سکتے کیا؟ سامنے بیٹھنا چاہیے، قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. دور بیٹھنا جو ہے یہ علامت اچھی نہیں ہوتی، قریب بیٹھے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آگ کے جتنے قریب بیٹھے گا اتنا ہی زیادہ نفع ہو، گرمی اتنی پہنچے گی. فرمایا کہ ایک چائے کی پیالی میں، سردی میں گرم پیالی پی لیتے ہیں چائے کی تو جسم میں حرارت آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کی صحبت، جن کے دلوں میں اللہ کے عشق کی آگ کی بھٹی جل رہی ہے، ان کے دل کے قریب بیٹھنے سے کیا گرمی نہیں آئے گی؟ قریب بیٹھنا چاہیے. غرض یہ کہ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے مبارکباد دی ہے، بشارت دی ہے کہ جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کروا لیا وہ فلاح پا گیا، دونوں جہان کی کامیابی اور فلاح اس کو مل گئی. وقد خاب من دساها، اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو پامال کیا، نامراد ہو گیا. جہاں فلاح ہے، دونوں جہان کی کامیابی، وہاں اس تزکیے کو برباد کرنے والے کے لیے دونوں جہان میں پریشانی ہے، دنیا میں بھی پریشانی. لہذا دیکھ لیجئے، متکبر آدمی دنیا میں بھی چین سے نہیں رہتا، حسد کرنے والا دنیا میں بھی چین سے نہیں رہ سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے، کبھی اس کو خوشی حاصل نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ حسد کرنے والے، حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صحابہ سے فرما دیجئے، یعنی قیامت تک کے آنے والوں سے خطاب ہے، قیامت تک کے لیے آنے والوں سے خطاب ہے، کہ اگر اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت حاصل کرنا، جو میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا، الحمدللہ سب دوست سمجھتے ہیں اس کو، کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، دنیا میں آ کر اللہ تعالی کی معرفت اور محبت کو حاصل کرنا. تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت حاصل کرنا، فاتبعونی، اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع. تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور رسول کی اتباع کا ایک زبردست انعام ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور کیا چاہیے؟ میرے شیخ رحمہ اللہ کے ایک شعر ہے، فرماتے ہیں، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا، جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. لیکن میرے دوستو، ہم میں سے کم لوگ ایسے ہیں جن کو خدا تعالی کی بخشش کی قدر ہے، بخشش کی قدر نہیں ہے. ہم جانتے نہیں کہ خدا تعالی کی مغفرت، خدا تعالیٰ کی بخشش کتنی عظیم و شان دولت ہے. پتہ تو چل جائے گا قیامت کے دن، لیکن اچھا، ہمارے لیے بہتر یہ ہے، ہمارے لیے بھلائی اس میں ہے کہ ہم دنیا ہی میں خدا تعالیٰ کی بخشش کی قدر سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ کی بخشش کتنی عظیم و شان دولت ہے. ایک بزرگ رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ کاریم تو آمر زگار، اے احکم الحاکمین میرے جرائم کو معاف کر دیجئے، درگزر فرما دیجئے، نماز میں غلبے استعزار عظمت الہیہ سے وہ دب گئے ہیں، نماز میں یہ شعر رو رو کر پڑھ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ کاریم تو آمر زگار، اے احکم الحاکمین میرے گناہوں کو بخش دیجئے، میرے جرائم کو بخش دیجئے، میں تو گناہگار ہوں، مجھ سے بڑا گناہگار روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا، اور تو آمر زگار، تو بخشنے والا ہے، تو بڑی بخشائش والا ہے. ایک بزرگ رو رہے ہیں، من نہ گویم کے تاعتم بپذیر، دیکھیے وہ بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو رات رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور نافرمانی سے بچنے میں جان لڑا دیتے ہیں. آج تو مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا، یہود و نصارہ کی نقل میں ہم داڑھی کٹانے کو تیار ہیں. ایمان کی ہمارا یہ حال ہے، جہالت کی ہماری انتہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہماری آنکھیں کھول دیں کہ کس کام میں ہمارا فائدہ ہے. دیکھا دیکھی یہود و نصارہ کی نقل بنا رہے ہیں، چھیل رہے ہیں نبی کی سنت کو، نالی میں بہا رہے ہیں. کل قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے بھائی؟ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان آج داڑھی مڑا رہے ہیں، کتنے مسلمان یہود و نصارہ کی نقل میں اپنے بال انگریزی کٹوا رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کر کے سمجھتے ہیں، بڑھیا کپڑا پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، وہاں بھی ہماری ایسی ہی عزت ہوگی. یہاں ہماری فیکٹری چل رہی ہے، کہیں گے آؤ سیٹھ صاحب آئیے جنت میں چلے جائیے، آپ تو بڑے سیٹھ تھے دنیا میں، آپ کے اتنے بنگلے تھے اور آپ کی اتنی عزت تھی، سلامی ملتی تھی آپ کو، بڑے کٹ میں آپ رہتے تھے، ٹپ ٹاپ بن کے جوان بنے رہتے تھے، آئیے آپ جنت میں، آپ کا تو حق ہے. اور غریبوں کو ملاؤں کو دھکے دے دیے جائیں گے. ان کی سوچ یہ ہے، جیسے میں بتاتا ہوں نا کہ ایک دلی کا شاعر تھا، اس کی بیوی تو بڑی نیک نمازی تھی، پابند صوم و صلات، پردے دار، حیا دار، اللہ کی فرما بردار، اور شاعر جیسے ہوتے ہیں دنیا بھی ویسے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ کچھ، ہوش ہی نہیں ہے، شراب پی رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. اس کے بھی دماغ میں یہی گوبر بھرا ہوا تھا گوبر. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نماز روزہ کرتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی، کیا ملے گا تجھے؟ کیوں پڑھتی ہے نماز؟ میں کہا بھائی ہمیں جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، ہم تو اس لیے نماز پڑھتے ہیں. ارے جا تو وہاں جنت میں بھی مولانوں ہی کے ساتھ رہے گی، ہم کو دیکھ، ہم فرعون اور حامان کے ساتھ رہیں گے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. اس نے سمجھا کہ وہاں بھی یہی معاملہ ہوگا جیسے دنیا میں ہوگا. جب داڑھی والوں کی عزت کی جائے گی وہاں اور ان کی آؤ بھگت ہوگی، آئیے آئیے، ان کی عزت اور اکرام ہوگا، پھر داڑھی منڈوں کا کیا حال ہوگا میرے دوستوں؟ پھر کیا بنے گا ان کا؟ پھر حسرت سے کفے افسوس ملیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آج اللہ اور رسول کا راستہ اختیار کر لیں، آج اللہ اور رسول کے راستے پر ہم آ جائیں تو دنیا بھی ہماری بن جائے گی. اللہ کا وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالی اس کو مشکلات سے نجات دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا. سمجھ گئے بات؟ تقوی اختیار کرنا ہے. چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، شیخ دیکھ نہیں رہا، لوگ دیکھ نہیں رہے، داڑھی بھی کٹ رہی ہے اور اسمارٹ فون کا استعمال بھی چل رہا ہے, اس میں تصویر کشی بھی ہو رہی ہے. کل بھی میں دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے خادم بہت اچھے مخلص مگر انتہائی سادہ تھے. ان کے ذمے کتابوں کی چھپائی کا کام تھا, تو ایک کتاب کا ٹائٹل انہوں نے بنوایا, اس میں انجانے میں کبوتر کی تصویر بنا دی, اڑتے ہوئے کبوتر کی. ہمارے حضرت تصویر کہاں اور اللہ کا راستہ کہاں. آج تو تصویر بنوانے میں ویڈیو بنوانے میں اتنے جری ہو گئے ہیں کہ حیا کے بھی پرچے اڑا دیے. مخلوط اجتماعات کی تصویریں ویڈیو بن رہی ہے, ابھی نکاح بھی نہیں ہوا دلہن کی مووی بن رہی ہے, ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک مسلمان کی عزت جو گھر میں ہونی چاہیے پردے سے ہونی چاہیے, اس کی سارا تماشائی بنے ہوئے. بے غیرت ہے ایسا آدمی, بالکل بے غیرت آدمی ہے جو اپنی ہونے والی بیوی کی موویاں بنوا کے تقسیم کرتا ہے. بے غیرت آدمی ہے یہ, اپنی عزت اور اپنی غیرت کی اس نے دھجیاں بکھیر دی, اپنے حیا کا اس نے جنازہ نکال دیا. گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بھی ہے تمہاری بھی ہے, تم بھی استعمال کر لو اس کو. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. افسوس ہے کہ مجھے ایسے الفاظ میرے زبان پر آ گئے, لیکن دل روتا ہے کہ ہماری مائیں بیٹیاں اتنی سستی ہیں, اتنی گھٹیا ہیں کہ ہم ساری انسانیت کو اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرتے ہیں, اپنی حیا اور غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں. ہماری بیٹیاں اتنی گھٹیا اور سستی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو میرے عزیز و دوستو, ایک بزرگ رو رہے تھے, من نگویم کے تاعتم بپذیر قلم عف بر گناہم کش. رو رہے ہیں کہ اے اللہ میری عبادتیں کس لائق ہیں, میری تلاوت کس لائق, میری نماز کس لائق, آپ کی شان کے مطابق نہیں. تو میں آپ سے یہ درخواست نہیں کرتا کہ آپ میری عبادتیں قبول فرمائیں, بڑی بڑی انعامات اس کے دے دیں. میں تو آپ سے اے اللہ یہ رو رہا ہوں, یہ التجا کر رہا ہوں کہ میرے گناہوں پر اپنا قلم عفو پھیر دیجئے, جاؤ تمہیں معاف کر دیا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا ٹیلی فون پر ابھی خطاب آیا تھا, فرمانے کہ میرا تو دل کا یہ حال ہے کہ ہر لمحہ ہر دم سینکڑوں نہیں کروڑوں زبانوں سے, ساری کائنات کی زبانوں سے خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے محدث, ہم اپنی عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں, ہم اپنی عبادتوں کو اچھا سمجھتے ہیں, ہم ان کو قابل انعام سمجھتے ہیں. یہ بڑا مرض ہے, خطرناک مرض, شیطانی مرض ہے, شیطانی. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس شیطانی مرض سے پاک فرمائے اور ہم کو اپنے اندر قصور وار جاننے کی توفیق دے کہ ہم سراپا قصور ہیں, بال بال قصور ہیں, بال بال مجرم ہیں. خدا بس آپ ہمیں اپنی معافی دے دیجیے. تو میرے دوستو, ہمیں خدا تعالی کی مغفرت کی قدر نہیں ہے. جس دن وہ حساب کتاب لینے پر آ گئے میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من نوقش عذب, جس سے حساب لے لیا گیا, اللہ نے پوچھ لیا لاؤ حساب, بس وہ عذاب دیا جائے گا, کیونکہ ان کے حساب کا کوئی تاب نہیں لا سکتا, اچھے سے اچھا تاب نہیں لا سکتا. ان کی شان کے لائق انسان, یہ مٹی کا انسان پیٹ میں گو بھرا ہے, کہاں ان کی شان کے لائق. بس وہ قبول فرما لیتے ہیں اپنی محبت میں, اپنی مایا کے لیے قبول فرما لیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ودود بھی ہے, ودود مانے بے انتہا محبت, مایا والا. مارے مایا کے وہ معاف کر دیتے ہیں, قبول فرما لیتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ عجب کا مرض, اپنے کو اچھی نگاہ سے دیکھنا, اپنے کاموں کو اچھا سمجھنا, دوسروں میں عیب نکالنا, کتنے بیماریاں ہیں اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. تزکیے کی ضرورت ہے اور اس تزکیے سے ہمیں فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی. لیکن افسوس کہ ہمیں نہ دنیا کی خیریت کی فکر ہے نہ آخرت کی خیریت کی فکر ہے الا ماشاءاللہ. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان فرما دیا کہ اے لوگو, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اپنے مقصود کو پانا چاہتے ہو, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, کہ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو, اللہ سے ملاقات کا شوق ہو. بہت سے لوگ تو دہریے ہیں, کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا اٹھایا جانا. جو کافروں کا عقیدہ تھا, مشرکوں کا عقیدہ تھا. آج اب ہم میں سے کتنے لوگ جائے اس بات کی فکر نہیں رکھتے. حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ساری بیماریوں کی جڑ, ساری گناہوں کی جڑ اور غفلت کی جڑ اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہو جانا, آخرت سے غفلت کرنا, سارے گناہوں کی جڑ یہی ہے. رشوت لینے والا یہ نہیں سوچتا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. خوف نہیں ہے, خوف ہوگا تو کانپ جائے گا. جن کو خدا تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی صحبت سے خوف عطا فرمایا, توبہ کی توفیق عطا فرمائی, جتنی رشوتیں لی تھیں سب اپنی حلال تنخواہ سے ایک ایک کی خوشامد کر کے اس راشی کو واپس کیا. جس کو خدا کا خوف آ جاتا ہے پھر اس کی نظر پہ کہتے نا کہ مرضی تیری جس کے مرضی جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے, پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اللہ کے خوف نے ایسا کام کیا کہ آج ہم تنگی اٹھا لیں, اپنا انڈا مکھن روٹی ہم قربان کر دیں, چٹنی روٹی کھا لیں, لیکن خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کر کے ناراض کر کے ہم دوزخ نہیں خرید سکتے ہیں, دوزخ کی آگ کا تحمل نہیں ہوگا. ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ایسی توفیق توبہ دی. سود کھانے والے, اللہ فرما رہے ہیں کہ سود کھانے والا ہے ایسا ہے کہ جیسے گویا اس نے خدا تعالیٰ سے جنگ کی ہے, مگر ہمارے دل پہ کچھ اثر ہی نہیں ہو, نام دوسرے رکھ دیے ہیں کہ جناب یہ تو انٹرسٹ ہے, یہ سود کا ہے, یہ تو مارک اپ ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے. پتہ چل جائے گا قیامت کے دن. سود کھانے والا, سود لکھنے والا, سود کا مشورہ دینے والا, سود میں تعاون کرنے والا, سب کے سب خدا تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں, دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں. اور سود کھانے والے کا ادنا سے ادنا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے جیسا گناہ. یہ مگر ہمیں یہ باتیں فکر میں نہیں ڈالتی. ہمارے بعضے معاملات تجارتی معاملات میں سود آ جاتا ہے, مگر ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی خرید و فروخت کے اندر معلوم کریں کہ اسلام نے خرید و فروخت کے کیا قوانین بنائے, ورنہ سود ہو جاتا ہے. سونا ادھار میں لے لیا جائز نہیں ہے, سود ہو جاتا ہے. ادلا بدلا کرنے میں بھی سود ہو جاتا ہے. سونے چاندی کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں مگر ہم معلوم نہیں کرتے. مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے. غرض یہ میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے نبی کی ذات میں تمہارے لیے حسین ترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے, جینے کا بہترین نمونہ ہے. ہم اس بہترین نمونے کو چھوڑ کر ان خبیثوں کے یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں, ان کے جیسے بال رکھنا, ان کے جیسے داڑھی منڈانا, ان کے جیسے کپڑے پہننا, ان کے جیسے وضاقتہ بنانا, ان کے جیسی رسمیں کرنا اور اس کو اچھا سمجھنا. ایک تو نقل کرتے ہیں, اوپر سے اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں. جو جتنی زیادہ نقل میں آگے ہوتا ہے سمجھتے ہیں بھائی بڑا ترقی یافتہ ہے, بڑا ہوشیار ہے, بڑا عقل مند ہے. یہ ساری عقل مندی ہوشیاری سب وہاں پانی ناک کے رستے نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو میرے دوستو, بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی, مگر ہے اسی کے لیے جس کو اللہ سے ملاقات کا خوف ہو, اس کو خیال ہو. اسی لیے آگے فرمانا, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جس کو ملاقات کا شوق ہو اور جس کو یوم آخرت کا خوف ہو کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا. لمن کانا, جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہو اور جس کو یوم آخرت میں پیش ہونے کا خوف ہو کہ مجھے ایک دن حساب دینا ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو, اب کیسے ہم کریں, یہ سیکھتا ہی نہیں ہے. اپنی مرضی سے کیسے کام چلے گا, اپنی مرضی چلے گی یا خدا اور رسول کی مرضی چلے گی؟ جب خدا اور رسول کی مرضی چلے گی تو ہم خدا اور رسول کی مرضی سیکھنے میں کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی فکر ہے ہم کو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ کھانے کا کیا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ پہننے کا کیا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ گفتگو کرنے کا کیا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ ظالم کے ساتھ کیا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ صبر کرنے کا کیا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ شکر کرنے کا کیا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ سونے کا کیا ہے, جاگنے کا کیا ہے, کھانے پینے کا کیا ہے, بیویوں کے ساتھ معاملات کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ نہیں, سیکھتے بھی نہیں ہیں, اور اگر سن بھی لیا تو اس کان سے سنا دوسرے کان سے گزار دیا. گوش گزار کے معنی بتائے تھے نا, گوش گزار کے معنی اس کان سے گزار کر ادھر سے نکال دیا, گزر گئی بس. گھر جا کے وہی معاملہ ہے, بیویوں کو ستا رہے ہیں, ان پہ غصہ کر رہے ہیں اور زبان درازی چل رہی ہے, تو میں میں چل رہی ہے. عورتوں کو بھی یہی ایک کام لگا ہوا ہے کہ عورتیں بھی اپنے کو مرد کے برابر سمجھتی ہیں. اگر شوہر ناراض ہو کے خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر دے دے, یہ کڑوی کسیلی نیم کی گولی میرے سر آ گئی ہے, میں کیا کروں, کہاں جاؤں, تو وہ بھی ایک لمبی تسبیح کھٹکھٹاتی ہے کہ تم بڑے بزرگ تو ہم بھی تسبیح کھٹکھٹا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے, ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں, ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں, مگر وہ بھی برابر تڑا تڑ گولیاں چل رہی ہیں, ادھر سے گولی چل رہی تو ادھر سے بھی گولی, ہر وقت صبح شام گھر جہنم بنا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ہم سن بھی لیتے ہیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, عمل نہیں ہے اس پہ, اطلاع حال نہیں ہے کہ اے میرے شیخ برسوں ہو گئے تمہاری صحبت میں, برسوں ہو گئے تمہارا بیان سنتے, لیکن جب جاتا ہوں گھر میں تو میں نے ہوتی رہتی ہے, میں اطلاع بھی نہیں کرتا, میری لڑائی ہوتی رہتی ہے. ابھی ایک دوست ہمارے کل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا, ایک سال کے بعد آئے ہمارے پاس, وہ ہمارے ایک دوست, ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ اتنے سے دن کے بعد آتے ہو تم, تو جب کوئی خوشخبری ہوتی ہے بس جب ہی آتے ہو, ابھی شادی ہوئی ہے ان کی, تو کہہ رہے تھے کہ بیٹی ہوتی ہے تو ایک مس کال دیتے ہیں, بیٹا ہوتا ہے تو دو مس کال دے دیتے ہیں, کیونکہ بیٹی پہ ایک بکرا ہے, بیٹے پہ دو بکرے, تو بس یہ اطلاع حال کا یہ اتنا کافی ہے کہ بھائی بچی پیدا ہوئی, شیخ بچی پیدا ہو گئی, دعا کرنا, بیٹا پیدا ہو گیا, شیخ بچہ پیدا ہو گیا, دعا کرنا, بس یہ تعلق ہے شیخ سے. یہ تو بھائی شیخ کے تعلق کو جو ہے وہ اس کی نعمت کو ناشکری ہے نعمت کی. اطلاع کرے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, ہم غصہ کر بیٹھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارے کل رو رہے تھے کہ میری بیوی جو ہے مجھے چھوڑ کے چلی گئی اپنے گھر. ارے بھائی تو مشورہ کرتے ہیں ہم سے, ٹیلی فون ہے اس زمانے میں, پہلے تو خط و کتابت کے علاوہ یا صحبت کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا, اب تو ٹیلی فون ہی کر لو کم سے کم, بھائی آتے نہیں ہو تو فون کر لو, میسج کر دو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, اس کا علاج کیا ہے. دونوں میاں بیوی میں چک 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 روزانہ صبح شام لڑائی ہو رہی ہے, نتیجہ یہ کہ اب وہ گھر جا کے بیٹھ گئے. اب ہم نے پوچھا جو معاملات, تو میں تو اب وہی پوچھتا ہوں سب سے پہلے کہ بھائی اس کے پاس
اسمارٹ فون ہے؟ ہاں اسمارٹ فون تو ہم نے اس کے بھائی نے باہر سے بھیج دیا، اس کے بیٹے نے باہر سے بھیج دیا، اس کے فلاں نے باہر سے بھیج دیا، بس ہو گیا کام. اب وہ آپ کی تابع داری کیوں کریں گے؟ اب وہ آپ کے لیے کھانا کیوں پکائیں گے؟ اب وہ آپ کے پیر کیوں دبائے گی؟ اب وہ آپ کو پیار سے کیوں دیکھے گی؟ اس کے دیکھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، آپ اس کو کیا دیتے ہو؟ جبکہ اسمارٹ فون تو اس کو بہت کچھ دیتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. تو یہ خرابی ہے کہ رات کا کھانا بھی نہیں پکتا، بازار سے منگانا پڑتا ہے، گھر میں صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے، آئے جانوروں کی طرح لیٹ گئے جانور تک، نماز کی کوئی پابندی نہیں، غفلت. تو غرض میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا نبی، اتنا پیارا نمونہ بھیجا اور ہمیں اطلاع دے دی ہے کہ دیکھو ہمارے نبی کے نمونے میں کامیابی ہی کامیابی ہے. لیکن اسی کے لیے ہے یہ جو قیامت کے دن خوف رکھتا ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو، اس کو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو ہم سیکھیں، صحبتوں میں ہم آتے ہیں الحمدللہ، لیکن دین کو ہم سیکھیں اور اپنے عیوب کی اطلاع کریں کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے اور اس کی اصلاح ہم کیسے کریں. شرمائیں نہیں، جھجکے نہیں، آج کام کر لیں میرے دوستو، ورنہ پچھتانا پڑے گا اور اس پچھتانے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دین کو سیکھیں، قرآن پاک کو سیکھو، قرآن پاک کو قاری صاحب سے آج سیکھ لو، 10-20 منٹ روزانہ محنت کر کے قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لو، ورنہ پچھتاوا ہوگا میرے دوست، بہت زبردست نقصان کی بات ہے. نماز بھی پڑھو گے، اگر قرآن غلط پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ اتنی مشقت کی، وضو بھی کیا، وضو کی فرائض سیکھ لو، اگر وضو صحیح نہ ہوا نماز نہیں ہوگی. نماز کے مسائل سیکھ لو، اگر صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی، گناہ لازم آ جائے گا. آج ہم محنت کر لیں میرے دوستو، یہ علماء حضرات ہیں، 10-20 منٹ ان کو دے دیا کریں، ان کی کچھ خدمت کر دیا کریں، یہ آپ کو مسائل سکھا دیں گے. ان کی نیت تو آپ سے کچھ حاصل کرنے کی نہیں کہ ہمیں کچھ ہدیہ ملے، نذرانے ملے، یہ تو آپ فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کرنے کو تیار رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، اپنے اوقات کو یہ قید میں رکھ کر آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے. اگر یہ علم دین سیکھنے سکھانے کا کام نہ کریں، اپنی دکان کھول لیں، پھر کون سکھانے والا ہوگا، نقصان کس کا ہوگا؟ تو میرے دوستو آج ہم اس کی فکر کر لیں اور ہر عمل اپنا سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق. اور ہر سنت بہت آسان ہوتی ہے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، مگر ہر سنت کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے محبوب کی ادائیں اپنا رہا ہے، یہ تو میرے محبوب کی ادائیں اپناتا ہے، پھر اللہ کو اس پر پیار کیوں نہ آئے گا؟ تو سارے کام بھی ہمارے بنیں گے انشاءاللہ، دنیا کے کام بھی بنیں گے، آخرت کے کام بھی بنیں گے. تو میرے دوستو بس وقت ہو گیا، تو گزارش یہی ہے کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے جو چار بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے نصیحت فرمائی ہے، ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی بار بار میں تکرار کرتا رہوں، اس سے مجھے بھی نفع ہوتا ہے، کہ بھائی ہر مرد کے لیے یہ فرض ہے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، لیکن یہ سنت کا درجہ فرض کا ہے، واجب کا ہے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم پر اس کو کترانا یا منڈانا، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لینا، یہ کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، شرعی داڑھی کام آئے گی، یہ ایک مٹھی داڑھی، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. جب تک یہ ایک مٹھی نہ ہو جائے اس کو ایک چاول برابر بھی کترانا حرام ہے. کسی کی قدرتی داڑھی چھوٹی ہو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کاٹے نہیں اس کو، سیٹنگ نہ کرے، اور مونچھوں کا حکم یہ اس کو بالکل برابر کر لے، سب سے افضل درجہ. اور سر پر انگریزی بال نہ رکھے. انگریزی بال کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے یہ بال نہ رکھے, یا تو پورا سر منڈا دے یا سر پر برابر بال رکھے, ہر طرف سے برابر ہو, جتنی لمبائی یہاں کی ہے اتنی لمبائی یہاں کی ہو. کہیں سے گنجے ہو جانا, کہیں سے بندر بن جانا. انسان بنایا اللہ نے, لیکن یہود و نصارہ کو دیکھ دیکھ کے بندر بن رہے. وہ بندر سے بھی بدتر, سور سے بھی بدتر اعمال کر رہے ہیں. مردوں کی مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں. گندے اور غلیظ لوگ جو پاکی تو جانتے ہی نہیں ہیں, کپڑے ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں, استنجا کرنا جانتے نہیں, جانوروں کی طرح کھاتے ہیں, جانوروں کی طرح جیتے ہیں. جانور سے بھی بدتر ہے وہ, تو جانور سے بھی بدتر ہے. ان کی نقل ہم نہ کریں میرے دوست, بہت نقصان کی بات ہے, بڑے خسارے کی بات ہے. اور اپنی نگاہوں کی ہم سختی سے حفاظت کریں, کسی نامحرم کو نہ دیکھیں. پہلے چاہے کسی سے کتنا بھی بڑا تعلق رہا ہو, کیسی رشتہ داری ہو اور کیسا ملنا جلنا اور گپ شپ رہتی ہو, اب اس سے سلام کرو میرے دوست. اگر خدا کو چاہتے ہو, خدا کو پانا چاہتے ہو, تو ایسے تب سب نامحرموں سے دوری اختیار کرو. آنکھ سے بھی دوری, جسم سے بھی دوری, اور دل سے بھی دوری. سب رشتوں کا بائیکاٹ کر دو کہ اب ہم اللہ اور رسول کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, اب ہم اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں, اب ہم اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے, نمک حرامی نہیں کرنا چاہتے. مالک ہمیں روٹی دیتا ہے, مالک ہمیں زندگی دیتا ہے, مالک ہم کو کھلاتا پلاتا ہے, عزت دیتا ہے. ہم اپنے مالک کی نمک حرامی اب نہیں کریں گے. ہمارے مالک نے منع کیا ہے کہ خالہ زاد, پھوپھی زاد, چچا زاد اور مامو زاد, ان سب سے ہمارے مالک نے ان کو دیکھنے سے منع کیا ہے, ان کے قریب رہنے سے منع کیا ہے, اپنے دل کو بچانے کا حکم دیا ہے ان سے. اب ہم ان کو نہیں دیکھیں گے, نہ ان سے بے تکلفی کریں گے. اور جو بازار میں چلنے پھرنے والی ہیں, ان سے بھی ہم اپنی نظر کو بچائیں گے کہ ہمارے مالک نے منع کیا ہے. اسی طرح چچی سے اور ممانی سے پردہ ہے, سالی اور بھابھی سے پردہ ہے, سخت پردہ ہے. اسی طرح جیٹھ اور دیور سے سخت پردہ ہے, سخت پردہ ہے. اور میرے دوستو, خالو سے پردہ ہے, پھوپا سے پردہ ہے. یہ سب احکام اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے ہیں, تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے پردہ کرنا, نگاہوں کی حفاظت کرنا, اور یہ جو اسمارٹ فون ہے میرے دوستو, اس سے بہت بچنا. جس کو شدید ضرورت ہے اپنے معاش کے لیے, کمپنی کی مجبوری ہے, اس کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرے. میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو اپنے دفتر میں بند کر کے, لاک کر کے گھر آئے. یقین جانے کہ آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. اگر آپ نے تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن آپ نے اگر اس اصول پہ عمل کر لیا کہ اپنا اسمارٹ فون آپ دفتر میں, کمپنی میں لاک کر کے آ جائیے, سب کو اطلاع کر دیجئے کہ بھائی آپ مجھے واٹس اپ کر دیں, اگر جو بھی کاروباری مجبوری ہے میں کل صبح کو دیکھ لوں گا, آپ کو جواب دے دوں گا. کوئی ایمرجنسی ہو, یہ میرا دوسرا نمبر ہے, سادہ موبائل, اس پہ آپ مجھے کال کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سکون ہی سکون ہوگا, گھر والے بھی آپ کو دعائیں دیں گے, اور مہربانی کر کے اپنے بچوں کو کھیل کود کے چکر میں یہ ہرگز یہ زہر مت کھلاؤ. یہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے, یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک, بچھو سے بھی زیادہ خطرناک. آنن فانن یہ گھر کی جنت کو دوزخ میں تبدیل کر رہا ہے. اس سے بہت بچنا ہے, اور دل کو بھی اپنے ہمیں بچانا ہے نامحرموں کے تصورات سے, خیالات سے. اور مردوں کے لیے ٹخنا کھولنا واجب ہے, جب کھڑے ہوں, جب چل رہے ہوں, ہر وقت ٹخنا کھلا رہنا ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. میرے دوست, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہاں, ہم سیاستدانوں کے جھوٹے وعدوں میں کتنا آ جاتے ہیں, زمین بیچنے والوں کی دھوکے بازیوں میں کتنا آ جاتے ہیں, پیسہ دگنا کرنے والوں کے لالچ میں ہم کیسے آ جاتے ہیں. یہاں ہمارا ایک پرانا دوست بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا اونگ رہا ہے, آنکھیں اس کی بند ہیں, اونگ رہا ہے. دو مرتبہ وہ لٹتے لٹتے بچائے, اسی دھوکے میں آ رہا تھا کہ ایک ڈالر دو دوسرا ڈالر پاؤ, دو ڈالر ملیں گے. ایک شخص, اس کو ایک دفعہ ای میل آئی کہ سوئٹزرلینڈ سے ای میل آئی ہے کہ 35,000 pounds انعام میں ملے نکلے ہیں آپ کے بیلٹنگ میں, قراندازی میں 35,000 pounds انعام میں نکلے. ارے میں نے کہا اس سے پوچھ کے تجھے میرا پتہ کیسے ملا, بیلٹنگ میں نمبر کہاں سے آ گیا تیرے پاس سوئٹزرلینڈ میں, میرے اندر کون سے پر لگے ہوئے ہیں جو تُو نے میرا نام اس میں ڈالا, اور تُو ایسا ایماندار ہے کہ میرا انعام مجھے یہاں پہنچا رہا ہے. ایسے ایماندار دنیا میں بس اللہ والے ہو سکتے ہیں. ہم تو بڑے بیرون ملک والوں کو ہم ایماندار سمجھتے ہیں, صرف قانون کی مجبوری ہوتی ہے. جس دن قانون نہیں ہوتا, مشہور ہے کہ جس دن امریکہ میں بجلی فیل ہوئی نیو یارک میں, تو ہزاروں زنا ہو گئے, ہزاروں ڈکیتیاں ہو گئیں, لفٹوں میں پھانس کے لوگوں نے لوٹا ڈاکہ ڈالا. یہ ایماندار ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ بڑے ڈاکو ہیں, بڑے. کہتے ہیں نا کہ وہاں اخبار سڑک پہ رکھا رہتا ہے, پیسہ ڈالتے ہیں اخبار اٹھاتے ہیں, وہاں کوئی چراتا نہیں اخبار, اتنے ایماندار ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ مرغی کا پیٹ نہیں کھاتے, ہاتھی کا پیخانہ کھاتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں. یہاں ایماندار بنتے ہیں اور حقیقت میں بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں, ملکوں کو لوٹتے ہیں. ہاں تو غرض یہ کہ کیا بات کہہ رہا تھا, ایمانداری پہ کچھ بات کہہ رہا تھا, کوئی بتائے گا مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ سوئٹزرلینڈ سے انعام آیا ہے اور آپ 3.5 lakh rupees اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں, ہم آپ کا انعام آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے. وہ تھے قریب میں جمع کرانے کے, بار بار ان کو ای میل آ رہا تھا کہ آخری ڈیٹ ختم ہونے والی ہے اور آپ جلدی کریں. قریب تھے, خدا کا کرنا یہ ہوا, بھلا ان کا ہو گیا. ذریعہ کوئی بن جاتا ہے یا کوئی, ہمارا کوئی کمال نہیں, مجھ سے کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہے کیا کروں. بس قریب تھے کہ وہ جمع کراتے, اتفاقاً میں گھر میں داخل ہو رہا تھا, میرے ساتھ ساتھ وہ آئے تھے پہنچانے, اور چلتے چلتے داخل ہوتے ہوتے کہنے لگے یہ ایک بات مشورہ آپ سے کرنا. میں نے کہا بھائی ایسا کرو, تم اس کو ای میل کرو کہ میرے انعام میں سے 3.5 lakh rupees کاٹ کے باقی پیسے مجھے بھیج دو. اس کے بعد سے کبھی وہ ای میل نہیں آئی. وہ یہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں سے کمپیوٹر کے ذریعے ایسی دھوکے بازیاں کر کے یہ کام کر دیتے ہیں. بینکوں کے فراڈ بہت چل رہے ہیں, وہ ٹیلی فون آتا ہے, وہ آپ کے اکاؤنٹ ہم بند کرنے والے ہیں, کلوز کرنے والے ہیں, اور میں بینک سے بات کر رہا ہوں, کھلا اور جو ہے آپ کا سیکیورٹی کوڈ کیا ہے جلدی بتائیں. وہ یہ آپ گھبرا کے آدمی بتا دیتا ہے. ان کو کمپیوٹر کے آتی ہیں ترکیبیں, اس میں سے اکاؤنٹ میں سے پیسے سارے غائب. بینک والے بار بار کہتے بھی رہتے ہیں کہ کبھی کسی کو فون پہ کوئی معلومات نہ دیں, ہمارا بینک کا کوئی آدمی کبھی کسی سے معلوم کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے, اس کو اختیار ہی نہیں ہے, مگر پھر بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں, بتا دیتے ہیں اکاؤنٹ میں سے پیسے صاف. بہرحال میرے دوستو, سنت کو ہم اختیار کریں, اور سیکھنے سے یہ چیز آئے گی, بیٹھے بٹھائے نہیں آئے گی. دین بیٹھے بٹھائے نہیں آتا, محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح دنیا کے معمولی کام کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اسی طرح میرے دوستو دین کو حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ محنت اور فکر کی ضرورت ہے, اور صحبتوں کا اہتمام کریں کہ دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اور خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کا واحد ذریعہ صحبت اہل اللہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے, اور مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.